الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. جامع صغیر میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزے جمعہ اور شب جمعہ مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو، کیونکہ جو ایسا کرے گا میں قیامت کے دن اس کا گواہ اور شفاعت کرنے والا ہوں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. فیضان قرآن کے آج کے اس سلسلے میں ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 98 سے قرآن پاک کا درس سنیں گے. اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا اہل الکتاب لما تکفرون بآیات اللہ واللہ شہید علی ما تعملون. تم فرماؤ، اے اہل کتاب، تم اللہ کی آیتوں کا انکار کیوں کرتے ہو، حالانکہ اللہ تمہارے اعمال پر گواہ ہے. یہاں فرمایا گیا، اے اہل کتاب، تم اللہ کی آیتوں کا انکار کیوں کرتے ہو. ان آیتوں سے مراد توریہ شریف کی وہ آیتیں ہیں جن میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور آپ کی تشریف آوری کا تذکرہ ہے. چونکہ یہودی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے تو ان سے فرمایا گیا کہ تم اپنی توریت کی ان آیتوں کا انکار کیوں کرتے ہو جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہیں، حالانکہ اللہ تمہارے اعمال پر گواہ ہے. تو تم اگر ان آیات کو چھپاتے ہو یا ان میں تحریفیں کرتے ہو تو یہ تو صرف لوگوں کے اعتبار سے ہے، اللہ تعالیٰ تو تمہارے اعمال پر گواہ ہے، تو اللہ سے ڈر کر تمہیں اپنی اس حرکت سے باز آ جانا چاہیے. مزید فرمایا، قل یا اہل الکتاب لم تصدون عن سبیل اللہ من آمن تبغونها عوجا وانتم شہداء وما اللہ بغافل عما تعملون. تم فرماؤ، اے اہل کتاب، تم ایمان لانے والوں کو اللہ کے راستے سے کیوں روکتے ہو؟ تم ان میں بھی ٹیڑھا پن چاہتے ہو، حالانکہ تم خود اس پر گواہ ہو اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں. پچھلی آیت میں فرمایا کہ تم انکار کرتے ہو کہ تم ایمان نہیں لاتے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہو. یہاں فرمایا گیا کہ خود انکار کرنے کے ساتھ اور خود ایمان نہ لانے کے ساتھ تم دوسروں کو بھی روکتے ہو اور ان کو بھی گمراہ کرنا چاہتے ہو. تو فرمایا، تب گناہ عواجا، تم ان کے اندر بھی ٹیڑھا پن چاہتے ہو. تو تمہارا تو فرض یہ تھا کہ تم خود بھی ایمان لاتے اور دوسروں کو بھی ترغیب دیتے، نہ یہ کہ خود بھی تم اس سے رک گئے اور دوسروں کو بھی روکنا شروع کر دیا. تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں، جو تم کر رہے ہو، جو تمہاری حرکتیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام اعمال سے باخبر ہے اور تمہیں اس کی جزا دے گا. پھر فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین. اے ایمان والو، اگر تم اہل کتاب میں سے کسی گروہ کی اطاعت کرو تو وہ تمہیں تمہارے ایمان کے بعد کفر کی حالت میں لوٹا دیں گے. اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ ایک یہودی مسلمانوں کی مجلس کے قریب سے گزرا تو وہاں پر انصار کے مختلف قبیلے جو کسی زمانے میں آپس میں جنگ و جدل کے اندر مصروف تھے وہاں پر بیٹھے ہوئے اسلام کی وجہ سے آپس میں بڑی محبت سے باتیں کر رہے تھے. اب یہودی کو یہ بات پسند نہ آئی، اس نے وہاں پر اپنے کسی جاننے والے یہودی سے کہا کہ تم ان کے سامنے زمانہ جاہلیت کے وہ قصیدے پڑھو جن میں ان کے درمیان کی لڑائیوں کا تذکرہ ہے، تو یوں ان کو آپس میں لڑوا دو. تو اس نے وہ قصیدے پڑھنا شروع کر دیے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انصار کے مختلف گروہوں کو اپنے اپنے آباء و اجداد کی وہ باتیں یاد آئیں اور آپس کے اندر بحث شروع ہوئی اور وہ ہوتے ہوتے آپس کے اندر وہ لڑ پڑے. جب وہ لڑ پڑے اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تک یہ خبر پہنچی، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کہ اے لوگو، یہ کیا جاہلیت کی حرکتیں کرتے ہو حالانکہ میں تمہارے درمیان موجود ہوں؟ کہ تم اپنے پرانے زمانہ جاہلیت کے آباء و اجداد کے نام پر ایک دوسرے سے لڑ رہے ہو؟ تو یہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا تو پھر انصار صحابہ کرام روتے ہوئے ایک دوسرے سے گلے ملنے لگے اور ایک دوسرے سے معافی مانگنے لگے۔ تو اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ اے ایمان والو، اگر تم کتابیوں کے کسی گروہ کی پیروی کرو گے تو وہ تمہیں تمہارے ایمان کے بعد کفر کی طرف لوٹا دیں گے، وہ تمہیں لڑائی جھگڑے کی طرف، زمانہ کفر کی حرکتوں کی طرف، زمانہ جاہلیت کے ان کرتوتوں کی طرف دوبارہ لوٹا دیں گے جن سے تم توبہ کر چکے ہو۔ تو اس سے پتہ چلا کہ مسلمانوں کے درمیان لڑائیاں کروانا، خواہ وہ خاندان کے اندر ہو، خواہ وہ دوستوں کے اندر ہو، خواہ وہ مسلمانوں میں عالمی سطح پر ہو، یہ کسی مسلمان کا کام نہیں ہے بلکہ مسلمانوں کے دشمنوں کا کام ہے۔ اور مسلمانوں میں صلح کروانا، ان میں آپس میں پیار محبت پیدا کرنا، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ اور ایمان والو، اب تم کیوں کفر کرو گے حالانکہ تمہارے سامنے اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں اور تم میں اس کا رسول تشریف فرما ہے، اور جس نے اللہ کا سہارا مضبوطی سے تھام لیا تو اسے یقیناً سیدھا راستہ دکھا دیا گیا۔ اب دوبارہ مسلمانوں سے فرمایا کہ تمہارے سامنے اللہ کی کتاب قرآن پاک کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تمہارے درمیان تشریف فرما ہے، تو اب تم کفر کیسے کر سکتے ہو؟ یعنی اللہ کے قرآن کے ہونے کا تقاضا اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ان کے درمیان تشریف فرما ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ اب وہ کفر یا کفر کے اعمال کی طرف نہ جائیں، اب زمانہ کفر کی حرکتوں کی طرف نہ جائیں۔ تو اب اسی طرح ہمارے پاس قرآن پاک موجود ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہمارے پاس موجود ہیں، تو جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہمارے پاس ہے، اللہ کا کلام ہمارے پاس موجود ہے، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ اب ہمارے درمیان نہ کفر ہو، نہ زمانہ کفر کی حرکات ہوں، نہ زمانہ جاہلیت والے کام ہوں، بلکہ وہ کام ہوں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے والے ہیں اور جو صراط مستقیم کی طرف لے جانے والے ہیں اور جو سیدھے راستے کی طرف لے جانے والے ہیں۔ تو فرمایا وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، جس نے اللہ کا سہارا مضبوطی سے تھام لیا تو اسے یقیناً سیدھا راستہ دکھا دیا گیا۔ اللہ کا سہارا تھام لیا، اس سے کیا مراد ہے؟ اللہ کا سہارا تھام لینے سے مراد سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دامن کرم کو تھام لینا، آپ کی اطاعت کرنا، آپ کی اتباع کرنا اور آپ کے دین پر ثابت قدمی سے چلنا ہے۔ تو یہ اللہ کے سہارے کو تھام لینا ہے۔ تو اللہ کا سہارا یعنی اللہ عز و جل کی بارگاہ میں مضبوطی سے ثابت قدم ہو جانا، یہ کیا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنا اور آپ کی اتباع کرنا اور شریعت پر استقامت کے ساتھ عمل کرنا۔ پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور ضرور تمہیں موت صرف اسلام کی حالت میں آئے۔ دو چیزیں ارشاد فرمائیں، ایک فرمایا اللہ سے ایسا ڈرو جیسا ڈرنے کا حق ہے۔ اب اللہ سے ڈرنے کا حق کیسا ہے، اس کا خلاصہ کلام یا اسی کا مفہوم دوسری آیت مبارکہ میں یوں بیان کر دیا گیا فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، اللہ سے اتنا ڈرو جتنا ہو سکے، جتنی تمہارے اندر طاقت ہے اتنا اللہ سے ڈرو۔ اللہ عز و جل پر ایمان لانا، اس ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنا، اللہ عز و جل کی دل و جان سے عبادت کرنا، اس سے محبت رکھنا، اس کے احکام پر عمل کرنا اور اس کے دین پر چلنا، یہ اللہ عز و جل سے ڈرنا ہے جیسا اسے ڈرنے کا حق ہے۔ تو اللہ عز و جل سے ڈرنے کا جو حق ہمارے لیے ممکن ہے، وہ ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی کامل مسلمان بن جائے، کامل مومن بن جائے۔ اس کا ظاہر و باطن، اس کی خلوت و جلوت، اس کی تنہائی اور نشست، اور اس کی زندگی کا ہر ہر لمحہ جو ہے وہ خالصتاً اللہ عز و جل کے لیے ہو جائے، گویا وہ اس آیت مبارکہ کا مصداق بن جائے، اِنَّا صَلَاتِ وَنُسُكِ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ میری نماز، میری عبادت قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ تو جب جینا اور مرنا سب کچھ اللہ کے لیے ہو جائے تو یہ اللہ عز و جل سے ڈرنے کا حق ادا کرنے کے مترادف ہے۔ دوسری بات فرمائی کہ تمہیں ہرگز موت نہ آئے مگر حالت اسلام، یعنی حالت اسلام میں ہی تمہیں موت آئے۔ تو اب حالت اسلام میں موت کیسے آئے؟ کہ جب آدمی اسلام پر ثابت قدم رہے، زندگی کے اندر گناہوں سے بچتا رہے تاکہ اس کا ایمان کمزور نہ ہو، اور ایمان کی پختگی کے لیے اور ایمان کی مضبوطی کے لیے کوششیں کرتا رہے، نیک اعمال کے ذریعے اپنے ایمان کو مضبوط سے مضبوط تر کرتا رہے تاکہ موت کے وقت حالت اسلام پر ہی اسے موت آئے۔ تو یہ بہت بڑی سعادت، بلکہ سب سے بڑی سعادت ہے کہ آدمی کا خاتمہ ایمان پر ہو۔ اللہ عز و جل ہمیں یہ سعادت عطا فرمائے۔ پھر فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اور تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو، اور آپس میں تفرقہ مت ڈالو، اور اللہ کا احسان اپنے اوپر یاد کرو۔ جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں ملاپ پیدا کر دیا، بس اس کے فضل سے تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے، اور تم تو آگ کے گھڑے کے کنارے پر تھے تو اس نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ اللہ تم سے یوں ہی اپنی آیتیں بیان فرماتا ہے تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ اس آیت مبارکہ میں کئی امور بیان فرمائے۔ ایک تو فرمایا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو اور تفرقہ نہ کرو، فرقے بندیاں نہ کرو۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا کیا ہے؟ اللہ عز و جل کے دین کو صحیح طریقے سے تھام لینا، اللہ عز و جل کے قرآن پر صحیح طریقے سے عمل کرنا، اس کو تھام لینا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ سے دل و جان کے ساتھ وابستہ ہو جانا، یہ ساری چیزیں اللہ عز و جل کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے میں داخل ہیں۔ اور دوسری بات فرمائی وَلَا تَفَرَّقُوا، اور آپس میں تفرقہ مت ڈالو۔ پہلے فرمایا کہ سب مل کر تھام لو، اب فرمایا تفرقہ مت ڈالو۔ تو دین کے اندر مختلف گروہوں میں بٹ جانا اور دین میں مختلف نئے راستے نکال دینا، اس سے منع کیا گیا۔ تو اس سے پتا چلا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو دین عطا فرمایا، اب جو اس دین میں نئی راہیں نکالتا ہے وہ تفرقہ بندی کا شکار ہے، وہ فرقہ بندی کا شکار ہو رہا ہے۔ اور وہ راستہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے چلتا ہوا آ رہا ہے وہ کون سا ہے؟ وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، اس کی دو نشانیاں بیان فرما دی۔ ایک نشانی یہ بیان فرمائی کہ یہ راستہ وہ ہے کہ جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ تو جو صحابہ کا راستہ ہے، جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے، یعنی سنت کا راستہ ہے، ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں، تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا راستہ ہے۔ ایک دوسری نشانی بیان فرمائی کہ مسلمانوں کی اکثریت کی پیروی کرو، اتبع السواد الاعظم، مسلمانوں کا جو گروہ سب سے بڑا ہے اس کی پیروی کرو۔ تو جو سنت اور جماعت، جس کا ایک جو ہے وہ نہایت ہی مختصر لفظ بنا لیا گیا، اہل سنت و جماعت، تو جو یہ راستہ ہے یہ وہ راستہ ہے جس پر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے چلنے کا حکم فرمایا۔ اب اس سے جو فرقے نکلتے گئے، بعض جو ہے وہ دین کی کسی بات کے اندر جدا ہو گئے، جیسے معتزلہ فرقہ آیا، معتزلہ فرقہ نے عذاب قبر کا انکار کر دیا، احادیث مبارکہ کو حجت ماننے سے انکار کر دیا، اللہ عز و جل کے قیامت کے دن کے دیدار کا انکار کر دیا، اسی طرح صفات باری تعالیٰ کے اندر نئی راہیں نکالی۔ تو یہ جو اہل سنت، جو سنت اور جماعت صحابہ کا راستہ تھا، یہ اسے جدا ہو گئے۔ تقدیر کے منکر آ گئے، تقدیر کے منکرین نے تقدیر کا انکار کر دیا، تو یہ جو مسلمانوں کا سنت اور جماعت کا راستہ تھا اسے جدا ہو گئے۔ اسی طرح جبری آ گئے جنہوں نے کہا کہ ہم مجبور محض ہیں، جو اللہ نے کر دیا وہ ہمیں کرنا ہی پڑتا ہے، جو کہہ دیا وہ کرنا ہی پڑتا ہے، یہ ایک اور راستہ نکل گیا۔ اسی طرح فرقہ مجسمہ آیا، اور اس طرح کے فرقے تب سے لے کر اب تک آتے گئے۔ کوئی اہل بیت کا دشمن ہوا تو کوئی صحابہ کرام کا دشمن ہوا، کسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا انکار کیا، کسی نے جو ہے اولیاء کرام کی عظمت کا انکار کیا۔ تو یہ جو سنت اور جماعت کا راستہ تھا اس سے جو جدا ہوتے گئے، یہاں مسلمانوں کو اس کے بارے میں فرمایا گیا ولا تفرقوا، ایسی فرقہ بندیاں نہ کرو کہ مسلمانوں کے راستے سے جدا ہو جاؤ، جماعت مسلمین کے راستے سے جدا ہو جاؤ اور سنت کے راستے سے جدا ہو جاؤ۔ تو اب یہاں پر ایک بات نہایت غور طلب ہے، بعض لوگ جو صلح کلیت کی آڑ لیتے ہیں وہ سب کو صحیح کہتے ہیں، سب کے ساتھ چلنے کا کہتے ہیں، تو میرے بھائی اللہ عز و جل تو کچھ اور فرما رہے ہیں، اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو کچھ اور فرما رہے ہیں۔ تو یہ کہ سب صحیح ہیں یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا، ایک بات کہہ رہا ہے دوسرا اس کے متضاد بات کہہ رہا ہے، تو دونوں صحیح کیسے ہو سکتے ہیں؟ ایک کہہ رہا دن ہے دوسرا کہہ رہا رات ہے، اب جو یہ کہہ کہ دونوں صحیح ہیں وہ پاگل ہے، کیونکہ یا دن ہوگا یا رات ہوگی، جب دو متضاد چیزیں ہیں تو دونوں کو صحیح کیسے کہا جا سکتا ہے؟ تو صحیح جو ہے وہ صرف ایک ہے، یا دن ہے یا پھر رات ہے، یا سورج نکلا ہے یا نہیں نکلا ہوا، تو ایک بات ہی حق ہو سکتی ہے۔ یہ کہنا کہ نہیں جناب سارے کے سارے ہی صحیح ہیں، یہ صلح کلیت کا گمراہ کن راستہ ہے، اور اس راستے پر چلنے والوں کو خود اپنے کلام کی سمجھ نہیں ہوتی کہ وہ کہہ کیا رہے ہیں، وہ بات کیا کر رہے ہیں۔ ایک کہتا ہے اللہ عز و جل کی یہ صفات ہیں، دوسرا کہتا ہے نہیں ہے، یہ کہتے ہیں دونوں صحیح ہیں، تو یہ دونوں کیسے صحیح ہو سکتے ہیں؟ یا تو اللہ عز و جل کی وہ صفات ہیں یا نہیں ہیں۔ اب یہ کہنا نہیں دونوں صحیح کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس کلام کرنے والے کو اپنی کلام کی فہم ہی نہیں ہے کہ ہاں اور نہ دونوں کو جمع کر رہا ہے۔ تو اب اس آیت مبارکہ پر عمل سے جو انحراف کرنے والے ہیں، جو پھرنے والے ہیں، وہ کون ہیں؟ وہ ہے جو اصل لوگوں سے جدا ہو گئے۔ اب جو اصل لوگ ہیں ان پر اعتراض نہیں کیا جائے گا کہ تم بھی غلط ہو، جیسے ایک خاندان ہے اس خاندان کے اندر بہت سارے افراد ہیں، چند آدمی اپنے خاندان والوں سے لڑ کر جدا ہو گئے، اب اگر وہ لڑ کر جدا ہو گئے تو قصور کن کا؟ یہ جدا ہونے والوں کا قصور ہے، غلط ان کو کہا جائے گا، یہ نہیں کہا جائے گا کہ جو خاندان مشترک ہے اس پر بھی الزام لگا دیا جائے کہ تم بھی غلط ہو۔ تو جو درست راستے پر چل رہے ہیں، جو سنت اور جماعت کے راستے پر ہیں وہ درست ہیں، اب جو ان سے جدا ہو رہا ہے وہ غلط راستے کے اوپر ہے، وہ ولا تفرقوا والی آیت مبارکہ پر عمل نہیں کر رہا۔ پھر فرمایا وَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ کی نعمت کو یاد کرو۔ یہاں پر جس نعمت کو یاد کرایا گیا وہ یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے انصار کی آپس کے اندر جنگیں تھیں، مختلف قبیلے آپس کے اندر صدیوں لڑتے رہے، چھوٹے چھوٹے معاملات کے اوپر یا 50 سال لڑائی لڑتے رہے یا 70 سال لڑتے رہے، 150 سال تک لڑائیاں چلتی رہیں۔ تو اب یہ جو آپس میں دشمنیاں تھیں، یہ جو نفرتیں تھیں، یہ جو کدورتیں تھیں، یہ جو کینے تھے، جنگیں تھیں، اور یہ حرب و ضرب کا جو سلسلہ چل رہا تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنی ذات مبارکہ کے پیچھے ایسا جمع کر دیا کہ ان کی صدیوں کی لڑائیاں ختم ہو گئیں، ان کی نفرتیں محبتوں کے اندر بدل گئی، ان کے بغض و کینہ آپس کے اندر صاف دلی کے اندر تبدیل ہو گئے، اور ان کی دشمنیاں آپس کے اندر بھائی بھائی بننے کے اندر تبدیل ہو گئی۔ تو جب یہ سارا کچھ ہو گیا اس کے بارے میں اللہ عز و جل نے فرمایا کہ اپنے اوپر اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو، اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، جب تم آپس میں دشمن تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تو اللہ نے تمہارے دلوں کے اندر الفت پیدا کر دی، تمہارے دلوں میں الفت پیدا کر دی، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تو اللہ کے احسان کی وجہ سے تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ تو وہ اللہ عز و جل کے کس احسان کی وجہ سے اور کس کے ذریعے وہ آپس کے اندر بھائی بھائی بن گئے؟ وہ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ تھی، جن کی وجہ سے انصار کے وہ سارے قبیلے آپس کے اندر بھائی بھائی بن گئے۔ تو فرمایا کہ تم تو جہنم کے گڑھے کے کنارے پر تھے اپنے کفر کی وجہ سے اور اپنی جہالت کی وجہ سے، لیکن اللہ عز و جل نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ تمہارے درمیان مبعوث فرما کر تمہیں اس جہنم کے گڑھے سے بچا لیا، فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا، تمہیں اس سے بچا لیا۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ، جس نے آپس میں الفت و محبت پیدا کر دی، جس نے رحمت و رافت پیدا کر دی، جس نے آپس میں نرمی اور شفقت پیدا کر دی، جس نے آپس کے اندر رحم دلی پیدا کر دی۔ تو اب فرمایا جا رہا ہے وَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اپنے اوپر اللہ کے احسان کو یاد کرو۔ تو اب اللہ عز و جل کے احسان کو یاد کرنے کا طریقہ کیا ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو یاد کیا جائے، کیونکہ سرکار کے ذریعے ہمارے درمیان آپس میں محبت پیدا ہو رہی ہے۔ ایک مشرق میں مسلمان ہے، ایک مغرب کے اندر ہے، دونوں آپس میں ملتے ہیں اور دونوں کو پتہ چلتا ہے کہ یہ بھی مسلمان ہے، میں بھی مسلمان ہوں، وہ آپس کے اندر گلے ملتے ہیں اور پیار محبت کے ساتھ ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں۔ تو یہ جو پیار محبت سے دیکھنا، ایک دوسرے کو جانتے نہ تھے، پہچانتے نہ تھے، ایک دوسرے سے تعلق نہ تھا، ایک مشرق اور دوسرا مغرب کے اندر رہنے والا ہے، جب وہ آپس میں ملتے ہیں اور رشتہ اسلامی کی وجہ سے آپس میں محبت کرتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام لیوا ہونے کی وجہ سے آپس کے اندر پیار نہیں تو اور کیا ہے۔ تو جو اللہ کی نعمت کو یاد کرنے کا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یاد کیا جائے، تو خواہ ان کے یوم ولادت کے اوپر، یا ان کے یوم معراج کے اوپر، یا بلکہ زندگی کے ہر ہر لمحے کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یاد اللہ عز و جل کے اس احسان کو یاد کرنے کے مترادف ہے۔ مزید فرمائے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور تم میں سے ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو بھلائی کی طرف بلائیں اور اچھی بات کا حکم دیں اور بری بات سے منع کریں، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو امر بالمعروف کرے، نہی عن المنکر کرے، اور یہ لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ کیونکہ ہر بندہ ہی اسی کام پر لگ جائے یہ مشکل ہے، تو مسلمانوں کی باقاعدہ ایک جماعت اور ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جس کا کام ہی نیکی کی دعوت پھیلانا، جس کا کام ہی برائیوں سے منع کرنا، تو یہ فرض کفایہ ہے۔ اب جو مصنف اپنی تصنیفات کے ذریعے دین کی خدمت کر رہا ہے وہ بھی اس آیت مبارکہ پر عمل کر رہا ہے، جو مقرر اپنی تقریر کے ذریعے مسلمانوں کو عقیدے اور عمل کی درستی کی طرف لا رہا ہے وہ بھی اسی آیت مبارکہ پہ عمل کر رہا ہے، جو مبلغ بیان کر رہا ہے وہ بھی اسی پہ عمل کر رہا ہے، جو کسی کو انفرادی طور پر جا کر سمجھاتا ہے اور اس پہ انفرادی کوشش کرتا ہے وہ بھی اسی آیت مبارکہ پہ عمل کر رہا ہے، جو کسی کتاب سے دیکھ کر پڑھتا ہے درس دیتا ہے وہ بھی اسی آیت مبارکہ پہ عمل کر رہا ہے، جو دوسروں کو دعوت دے کر کسی نیک اجتماع میں لے کر جا رہا ہے وہ بھی اسی آیت مبارکہ پر عمل کر رہا ہے۔ تو کم از کم مسلمانوں میں ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو اپنے علاقے کے اندر، اپنے ایریے کے اندر، اپنے شہر کی حد تک مسلمانوں کی دینی رہنمائی کر سکے اور ان کو نیکی کی دعوت دے سکے۔ تو یہ مسلمانوں کا عالمی فریضہ ہے، علاقے کی سطح پر، شہر کی سطح پر، صوبے کی سطح پر، ملک کی سطح پر اور بین الاقوامی سطح پر مسلمانوں کو ایسے وسائل اختیار کرنا، ایسا کام کرنا کہ جس کی وجہ سے نیکی کی دعوت اور برائی سے ممانعت کا سلسلہ جاری رہے، یہ مسلمانوں کا دینی فریضہ ہے۔ اس فریضے سے مسلمان جتنا پیچھے چلتے آ رہے اتنا ہی وہ گناہوں کی طرف بڑھتے جا رہے، اتنا ہی تباہی کی طرف بڑھتے جا رہے، اور جتنا اس سلسلے کو مضبوط کر لیا جائے دنیا کے اندر اتنا ہی اسلام کا نام سر بلند ہوتا جائے گا۔ اللہ عز و جل ہمیں اس پر بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتِ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جو آپس میں متفرق ہو گئے اور انہوں نے اپنے پاس روشن نشانیاں آ جانے کے بعد بھی آپس میں اختلاف کیا، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ فرمایا کہ جنہوں نے آپس میں تفرقہ کیا، متفرق ہو گئے اور روشن نشانیوں کے بعد بھی آپس میں اختلاف کیا، ان کی طرح نہ ہونا۔ ایک تو مشرک کہ جو آپس میں لڑتے جھگڑتے مرتے مارتے تھے، ان کی طرح نہ ہونا، اور دوسرا ان یہودیوں اور عیسائیوں کی طرح نہ ہونا جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اصل دین کے اندر تغییر و تحریف کی، اصل دین کو جدا جدا حصوں میں تقسیم کر لیا، ان کی طرح نہ ہونا۔ بلکہ جو راستہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے چلتا آ رہا ہے، جو صحابہ کرام کا راستہ ہے اسی کے اوپر چلتے آنا، جو سنت اور جماعت کا راستہ ہے اسی کے اوپر چلتے آنا، یہی مسلمان کی کامیابی کا ذریعہ ہے، جس پر ابھی پچھلی آیتوں کے اندر کلام کیا گیا۔ پھر فرمایا
یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ فاما الذین اسودت وجوہہم اکفرتم بعد ایمانکم فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون.
جس دن کئی چہرے روشن ہوں گے اور کئی چہرے سیاہ ہوں گے تو وہ لوگ جن کے چہرے سیاہ ہوں گے ان سے کہا جائے گا کہ کیا تم ایمان لانے کے بعد کافر ہوئے تھے؟ تو اب اپنے کفر کے بدلے میں عذاب کا مزہ چکھو. قیامت کی یہ منظر کشی یہاں پر کی گئی کہ قیامت میں لوگوں کا حال کیا ہوگا. کچھ چہرے سفید اور کچھ سیاہ ہوں گے. جو سیاہ ہوں گے ان سے کہا جائے گا کہ تم نے کفر کیا تھا ایمان لانے کے بعد. تو ایک تو وہ ایمان جو یوم میثاق اللہ عز و جل کی بارگاہ میں الستو بربکم کے جواب میں بلا کہا گیا تھا, تو وہ ایمان تھا اور دنیا میں آ کے کفر کیا. یا پھر منافقین تھے جو دلوں کے اندر کفر رکھتے تھے, ظاہری طور پہ ایمان جو ہے وہ اظہار کرتے تھے. یا وہ لوگ کہ جو مسلمان ہوئے لیکن پھر اس کے بعد کافر ہو گئے, مرتد ہو گئے. تو ان سب کے اعتبار سے فرمایا گیا کہ کیا تم ایمان کے بعد کافر ہوئے, تو یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے چہرے سیاہ ہوں گے اور جن سے کہا جائے گا فذوق العذاب بما کنتم تکفرون, اپنے کفر کے بدلے میں اب عذاب کا مزہ چکھو. اور دوسرا گروہ جن کے چہرے سفید ہوں گے ان کے بارے میں فرمایا وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. اور وہ لوگ جن کے چہرے سفید ہوں گے وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. اب روشن چہرے کن کے ہوں گے قیامت کے دن؟ لامی بات ہے کہ ایمان والوں کے چہرے, ان کے دائیں بائیں نور, ان کے آگے پیچھے نور, ان کے اوپر نیچے نور ہوگا. یہاں پر ایک نہایت ہی مفید حوالہ تفسیر در منصور سے عرض کرتا ہوں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس آیت کریمہ کی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں, اور یہی جملے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے ہیں, اور اسی طرح کی ایک مرفوع روایت حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے. یہ تین صحابہ کرام جو ارشاد فرماتے ہیں وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ تبیض وجوہ اہل سنہ و تسود وجوہ اہل البدعۃ والضلالۃ. فرمایا کہ روشن چہرے ہوں گے اہل سنت کے اور سیاہ چہرے ہوں گے بدعتیوں کے اور گمراہوں کے. جو اہل سنت ہیں ان کے چہرے قیامت کے دن سفید ہوں گے, روشن ہوں گے, اور بدعتیوں اور گمراہوں کے چہرے قیامت کے دن سیاہ ہوں گے. تو اللہ عز و جل ہمیں اہل سنت پر استقامت عطا فرمائے تاکہ اس کے صدقے قیامت کے دن ہمارے چہرے روشن ہوں, سفید ہوں, اجلے ہوں. پھر فرمایا تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق وما اللہ یرید ظلما للعالمین. یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو ہم حق کے ساتھ تمہارے سامنے پڑھتے ہیں, اور اللہ جہان والوں پر ظلم نہیں چاہتا. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ. اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے, اور سب کام اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں. كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ. اے مسلمانوں, تم بہترین امت ہو جو لوگوں کی ہدایت کے لیے ظاہر کی گئی. تم بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو, اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو, اور اگر اہل کتاب بھی ایمان لے آتے تو ان کے لیے بہتر تھا. ان میں کچھ مسلمان ہیں اور ان کی اکثریت نافرمان ہے. اس آیت مبارکہ کا شان نزول اس طرح ہے, دو یہودیوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اور کچھ صحابہ کرام سے کہا کہ ہم تم سے افضل اور ہمارا دین تمہارے دین سے بہتر ہے. اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اور مسلمانوں کو فرمایا گیا کل تم خیر امت, تم بہترین امت ہو. جو یہودی کہہ رہے کہ ہم تم سے بہتر ہیں اور ہمارا دین تم سے بہتر ہے, ایسا نہیں, بلکہ اے مسلمانوں اور اے نبی کے پیروکاروں, تم بہترین امت ہو جو لوگوں کی ہدایت کے لیے ظاہر کی گئی. تو لہذا یہ امت جو ہے یہ بہترین امت ہے. اس لیے یہ امت اگر کسی بات پہ متفق ہو جاتی ہے اور کسی بات پہ اجماع کر لیتی ہے تو وہ اللہ عزوجل کی بارگاہ میں حجت ہے, اور وہ دین کے مسائل کو ثابت کرنے کے عظیم ترین ذرائع میں سے ہے. اب اس امت کی کچھ خوبیاں بیان کی گئیں. تو فرمایا تأمرون بالمعروف, تم نیکی کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر اور برائی سے منع کرتے ہو، وتؤمنون باللہ اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ یہ تین خوبیاں اس امت کی، اللہ پر ایمان یہ تو بنیادی بات ہے، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا، یہ اس امت کا فریضہ منصبی، یہ اس امت کا فریضہ ہے، اس کی ذمہ داری ہے۔ کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، اور دین کا پیغام تا قیامت چلتا رہے گا، تو وہ دین کا پیغام اب کس کے ذریعے پہنچے گا؟ اسی امت کے ذریعے وہ دین کا پیغام عام ہونا ہے۔ تو اگر یہ امت امر بالمعروف نیکی کی دعوت سے اگر روگردانی کرتی ہے اور اس فریضے سے انحراف کرتی ہے اور اس سے سکوت کرتی ہے، تو وہ اپنا فرض ادا کرنے میں کوتاہی کرنے والی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث مبارک، فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم ضرور نیک کاموں کا حکم کرنا اور برے کاموں سے منع کرتے رہنا، ورنہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر اپنے پاس عذاب بھیج دے، پھر تم اس سے دعا کرو گے تو تمہاری دعا قبول نہیں کی جائے گی۔ نیکی کی دعوت سے رکنے، گناہوں سے منع کرنے کا فریضہ سر انجام نہ دینے کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ عز و جل عذاب بھیجے گا، پھر لوگ دعائیں کریں گے کہ یا اللہ ہم سے یہ عذاب دور کر دے، مگر یہ دعائیں قبول نہ کی جائیں گی۔ اس وقت غور فرما لیں کہ ہم کتنا نیکی کی دعوت دینے والے اور ہم کتنا گناہوں سے روکنے والے، ہمارے گھر میں گناہ ہوتے ہیں، ہمارے دوست گناہ کرتے ہیں، ہمارے جاننے والے گناہ کرتے ہیں، ہمارے سامنے لوگ دھڑا دھڑ برائیوں کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں یہ توفیق نہیں ہوتی کہ ہم ان کو سمجھائیں، ان کو گناہوں سے منع کریں اور ان کو برائیوں سے باز آنے کا مشورہ دیں۔ نہ ہم خود کہتے ہیں، نہ ہم ان کو کسی ایسی جگہ، کسی ایسے دینی اجتماع میں لے جانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جہاں جا کر وہ گناہوں سے باز آ جائیں۔ تو اگر ہمارا طرز عمل یہی رہا تو حدیث مبارک میں فرما دیا کہ اللہ عز و جل کا عذاب آئے گا، پھر تم دعا کرو گے تو تمہاری دعا قبول نہیں کی جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں اس وعید سے محفوظ فرمائے۔ مزید فرمایا، ولو آمن اہل الکتاب لکان خیر لہم، اور اگر اہل کتابی ایمان لاتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا، اہل کتابی ایمان لے آتے تو ان کے لیے بہتر تھا۔ ان میں کچھ مسلمان ہے اور اکثریت فاسق، کچھ مسلمان وہ کہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر کچھ صحابہ کرام، اسی طرح عیسائیوں میں حضرت نجاشی اور ان کے ساتھی، یہ بھی مسلمان ہوئے۔ تو یہ مسلمان ہونے والے اور اس کے برعکس جو اکثریت تھی، وہ ویسی کی ویسے ہی دین اسلام سے روگردانی کرنے والی ہی رہی۔ مزید فرمایا، لَن يَضُرُّكُمْ إِلَّا أَذَى وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ، یہ تمہیں ستانے کے علاوہ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، اور اگر تم سے لڑیں گے تو تمہارے سامنے سے پیٹھ پھیر جائیں گے، پھر ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ جب کچھ یہودی اور کچھ عیسائی مسلمان ہوئے، جیسے حضرت عبداللہ بن سلام اور ان کے ساتھی مسلمان ہوئے، تو یہودیوں نے ان کو دھمکیاں دینا شروع کر دی اور ان کو ڈرانا شروع کیا، تو اس پر اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا کہ یہ تمہیں ضرر نہیں پہنچا سکیں گے، ستائیں گے لیکن تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، اور اگر یہ تمہارے مقابلے میں آئیں گے تو پیٹھ پھیر کے بھاگ جائیں گے اور ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ چنانچہ صحابہ کرام کو یہ فرمایا گیا تو صحابہ کرام کے سامنے جو یہودی اور عیسائی طاقتیں آئیں، جب وہ مسلمانوں کے سامنے آئیں تو دم دبا کے بھاگ گئیں، مسلمانوں کو اللہ عز و جل نے فتح و نصرت عطا فرمائی، اور یہ غیبی خبر صحابہ کرام کے ہاتھ پر پوری ہوئی کہ اگر یہ تمہارے مقابلے میں آئیں گے تم سے لڑیں گے، وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ، اور اگر یہ تم سے لڑیں گے، يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ، تو یہ پیٹھ پھیر کر بھاگ جائیں گے اور پھر ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے شام کو فتح کیا، روم کو فتح کیا، عراق کو فتح کیا، اور وہاں کا ایک پورا کا پورا علاقہ جو ہے اس کو فتح کیا، اور مسلمان یہ فتوحات جو حاصل کرتے گئے وہ قرآن پاک کی اسی آیت مبارکہ کی صداقت کا اظہار تھا۔ پھر فرمایا، ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس وباؤوا بغضب من اللہ وضربت علیہم المسکنہ ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون۔ یہ جہاں بھی پائے جائیں ان پر ذلت مسلط کر دی گئی، سوائے اس کے کہ انہیں اللہ کی طرف سے سہارا مل جائے یا لوگوں کی طرف سے سہارا مل جائے، یہ اللہ کے غضب کے مستحق ہیں اور ان پر محتاجی مسلط کر دی گئی۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ یہ اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے تھے اور نبیوں کو ناحق شہید کرتے تھے، یہ اس وجہ سے تھا کہ یہ نافرمان اور سرکش تھے۔ یہاں پر جو چیز ارشاد فرمائی گئی کہ یہودیوں پر ذلت کو مسلط کر دیا گیا، یہ جہاں بھی رہیں، الا یہ کہ انہیں اللہ کی طرف سے سہارا مل جائے یا لوگوں کی طرف سے سہارا مل جائے۔ دنیا میں یہودی ذلیل رہیں گے، یہ قرآن نے فرما دیا، لیکن دو صورتیں ایسی ہیں کہ اگر وہ پائی جائیں تو پھر یہ ہو سکتا ہے کہ ان کی ذلت جو ہے وہ وقتی طور پہ ختم ہو جائے اور یہ جو ہے وہ معزز جو ہے وہ کسی علاقے کے اندر شمار کیا جائیں۔ ایک یہ ہے کہ اللہ کا سہارا مل جائے، اللہ کا سہارا مل جائے وہ یہ ہے کہ یا تو مسلمان ہو جائیں یا مسلمانوں کے باج گزار ہو جائیں، یعنی مسلمانوں کو جزیہ دینا شروع کر دیں، اور یا یہ ہے کہ ان کو لوگوں کا سہارا مل جائے۔ جیسے مثال کے طور پہ اس وقت دنیا کے اندر یہودی سلطنت موجود، لیکن کیوں موجود؟ لوگوں کا سہارا ہے، ان کے پیچھے دنیا کی طاقتیں، ان کے پیچھے بڑی بڑی سلطنتیں، تو یہ کیا ہے؟ وحبل من الناس، لوگوں کا سہارا ملا ہوا۔ اور جب تک یہودیوں کو کسی بڑی طاقت کا سہارا نہ ملا، تو آپ اس سے پہلے کی تاریخ دیکھ لیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تب سے لے کر آج سے صرف 60 سال پہلے تک کی تاریخ دیکھ لیں، دنیا کے اندر جو ہے کہیں بھی یہودیوں کو سلطنت نہ مل سکی۔ کیوں؟ اس لیے کہ نہ اللہ کا سہارا تھا اور نہ لوگوں کا سہارا تھا، اور جب لوگوں کا سہارا ان کو مل گیا تو پھر جو ہے ان کو دنیا کے اندر طاقت مل گئی اور دنیا کے اندر عزت مل گئی۔ تو قرآن پاک کی آیت مبارکہ میں جو فرمایا گیا برحق، اس لیے اگر آج بھی اگر بڑی بڑی حکومتیں اور سلطنتیں اپنی پشت پناہی ختم کر دیں تو یہ دوبارہ دوربت علیہم الذلہ کے اندر آ کے پڑ جائیں گے کہ ان کے اوپر دوبارہ ذلت مسلط کر دی جائے گی۔ تو یہ اللہ کے غضب کے مستحق اور ان کے اوپر محتاجی مسلط کر دی گئی کہ جتنے مرضی امیر ہو جائیں، جتنا مرضی پیسہ آ جائے، جتنے مرضی دولت کے انبار لگ جائیں، دنیا میں سب سے کنجوس، مال سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے اور مال کی خاطر سب کچھ کرنے والے یہی لوگ ہوں گے۔ تو یہ جو ان کے دل کے اندر ایک عدم قناعت اور ایک لالچ اور حرص کو بھر دیا گیا ہے، یہ ان کی تا قیامت کی ذلت بھی ہے اور ان کی محتاجی اور ان کی غربت بھی ہے۔ اور یہ جو ان کے اوپر ذلت مسلط کی گئی، جو یہ غضب الہی کے مستحق ہوئے، کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے تھے، انبیاء کو ناحق شہید کرتے تھے اور نافرمانی کرتے تھے اور سرکشی کیا کرتے تھے۔ تو سرکشی، کفر، نافرمانی، یہ وہ چیزیں ہیں جو ذلت اور محتاجی کا سبب بنتی ہیں۔ پھر فرمایا لیسو سواء من اہل الکتاب امت قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وہم یسجدون، یہ سب ایک جیسے نہیں، اہل کتاب میں کچھ وہ لوگ بھی ہیں جو حق پر قائم ہیں، وہ رات کے لمحات میں اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں۔ فرمایا کہ جو مسلمان ہو گئے، جو ان یہودیوں میں سے مسلمان ہو گئے، یہ سب ایک جیسے نہیں ہیں، کچھ وہ بھی ہیں کہ جو رات کو اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرنے والے اور رات کے لمحات میں سجدہ کرنے والے ہیں۔ تو جو مسلمان ہو گئے وہ اس آیت مبارکہ کے مصداق کے اندر داخل ہو گئے کہ وہ اللہ کے پسندیدہ بندے بن گئے، اور پھر یہ بھی پتا چلا کہ رات کے لمحات میں عبادت کرنا اللہ کو بڑا پسند ہے، بڑا مقبول ہے، کیونکہ بطور خاص اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ راتوں کو سجدہ کرنے والے ہیں اور قرآن کی تلاوت کرنے والے ہیں۔ پھر فرمایا یؤمنون باللہ والیوم الآخر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویسارعون فی الخیرات واولئک من الصالحین، یہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں اور بھلائی کا حکم دیتے اور برائی سے منع کرتے ہیں اور نیک کاموں میں جلدی کرتے ہیں، اور یہ لوگ اللہ کے خاص بندوں میں سے ہیں۔ یہی جو مسلمان ہونے والے ہیں، یہ اللہ کے خاص بندوں میں سے، ایمان رکھتے، نیکی کی دعوت دیتے، برائی سے منع کرتے، نیکیوں میں جلدی کرتے اور صالحین میں سے ہیں۔ وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين، اور یہ لوگ جو نیک کام کرتے ہیں ہرگز ان کی ناقدری نہیں کی جائے گی اور اللہ ڈرنے والوں کو جانتا ہے۔ یہودیوں نے عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ اور ان سے کہا کہ تم نے دین اسلام قبول کیا، خسارے میں پڑ گئے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، خسارے میں نہیں پڑے، جو نیکی کی ہے ان کی ناقدری نہیں کی جائے گی، اللہ تقوی والوں کو جانتا ہے، ان کو صلہ عطا فرمائے گا۔ اللہ عز و جل ہمیں قرآن کا فہم عطا فرمائے اور قرآن کی آیات پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔